بسم الله الرحمن الرحيم ويستفتونك في النساء اور وہ فتوی پوچھتے ہیں آپ سے فی النساء عورتوں کے بارے میں. عورت آج بھی ایک ایشو ہے, ماضی میں بھی ایک ایشو رہا. عورت کے حقوق ہر دور میں غصب ہوتے رہے. کیوں؟ اس لیے کہ بنیادی طور پر اپنی ساخت میں, اپنے رول میں کئی کمزوریوں کا شکار ہے. لہذا دوسرے فریق کو اور معاشرے کو عموماً عورت کی ان کمزوریوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع مل گیا. اسلام نے آ کر عورت کو حقوق دلوائے. اللہ تعالی نے لوگوں کے اس سوال کا جواب دیا, قل اللہ یفتیکم فیہن, کہیے کہ اللہ تمہیں ان کے معاملے میں فتویٰ دیتا ہے. تم پوچھتے ہو, اللہ تعالی جواب دیتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پچھلے کچھ حقوق کا بھی دوبارہ ذکر کر دیا گیا. وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ, اور جو کچھ پڑھا جاتا ہے تم پر, فِي الْكِتَابِ, کتاب میں, فی یتام النساء, یتیم عورتوں کے بارے میں, یعنی عام عورتوں کے علاوہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں. النساء کا لفظ یہاں لڑکیوں کے معنی میں استعمال ہوا ہے. اللاتی, وہ جو, لا تؤتونہن, نہیں تم دیتے ہو ان کو, ما کتب لہن, جو مقرر کیا گیا ہے ان کے لیے, وترغبون, اور تم رغبت رکھتے ہو, چاہتے ہو, ان کہ, تنکحوہن, تم نکاح کر لو ان کے ساتھ, والمستضعفین, اور کمزور سمجھے جانے والے, من الولدان, بچوں میں سے, وان تقوموا للیتاما بالقسط, اور یہ کہ تم قائم رہو یتیموں کے لیے انصاف پر, یتیموں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو. وما تفعلوا من خیر, اور جو بھی بھلائی تم کرو گے, نیکی کا جو کام بھی تم کرو گے, فإن اللہ کان بہ علیما, تو بے شک اللہ تعالی اس کو جاننے والا ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پوچھنے والوں نے عورتوں کے بارے میں پوچھا, ان سے متعلق بعض معاشرتی احکامات کے بارے میں پوچھا, لیکن اللہ تعالی نے اس سوال کا جواب صرف دو اور دو چار نہیں بتایا. عورتوں کے حقوق سے متعلق صرف ان کی قانونی حیثیت نہیں بتائی, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ بنیاد بھی فراہم کی جو انہیں حقوق دلوانے میں مفید ثابت ہو سکتی ہے. اور وہ کیا ہے؟ خیر و انصاف, صلح اور تقوی, جس کا ذکر آئندہ آیات میں آ رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ کہ عورتوں کی بات کی گئی, بلکہ عورتوں کے ساتھ بچوں اور خاص طور پر یتیموں کے بارے میں توجہ دلائی گئی. کیونکہ کسی بھی معاشرے کے اندر اگر صرف ایک حصے کو حق مل رہا ہے اور دوسرے اس سے بے خبر ہیں یا دوسروں کے حقوق نہیں مل رہے، تو ایسے میں ایک معاشرے کا توازن بگڑ جاتا ہے، بیلنس قائم نہیں رہ سکتا. کوئی خوشگوار معاشرہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس کے تمام حصوں کو ان کے حقوق مل رہے ہوں. اور یہاں پر خاص طور پر کمزور لوگوں کے حقوق کی بات کی گئی کہ جو بسا اوقات اپنا حق منوا نہیں سکتے، لے نہیں سکتے، تو اللہ تعالی نے دوسرے لوگوں کو ان کا حق انہیں دینے کی تلقین کی ہے کہ تمہیں دینا ہوں گے، اور اس کے لیے پہلے ابھارا گیا. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، کہ جو بھی تم نیکی کرو گے، جو بھی اچھا کام کرو گے، اگر اس کا صلہ تمہیں کسی کمزور فریق کی طرف سے نہیں بھی ملتا، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، تو بے شک اللہ تو اس کو جانتا ہے. کسی انسان کے ساتھ اچھائی کرنے کا صلہ اگر اس انسان کی طرف سے نہیں ملتا، تو اللہ تو اس کا صلہ دینے والا موجود ہے. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ. یہاں پر کتاب میں جو کچھ پڑھا گیا ہے پیچھے یتیم بچیوں کے بارے میں، اس کی طرف ریفرنس دوں گی. وہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 3 مراد ہے، کہ جہاں پر یتیم بچیوں کے حقوق کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا، وہاں پر کیا کہا گیا؟ کہ یتیم لڑکیوں کے سرپرست ان بچیوں سے نکاح کرنے کے سلسلے میں کئی طرح کی بے انصافیوں کا ارتکاب کرتے تھے. ان بے انصافیوں سے بچنے کے لیے ایسی یتیم لڑکیوں کے سرپرستوں نے یہ محتاط رویہ اختیار کیا کہ ان سے نکاح کرنا ہی چھوڑ دیا. یعنی جب بہت زیادہ اس بات پر توجہ دلائی گئی کہ یتیموں کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، اور اگر انصاف نہیں کر سکتے تو یتیم بچیوں کو چھوڑ کر دوسری لڑکیوں سے نکاح کر لو، تو پھر لوگوں نے اس معاملے میں اتنی احتیاط شروع کر دی کہ یتیم بچیاں اگنور ہونے لگیں. یہ انسان کی ایک خاص کمزوری ہے کہ وہ اعتدال پر قائم رہنے کی بجائے انتہا پسندانہ رویے اختیار کر لیتا ہے، اور یہیں سے معاشرے کا امن بگڑتا ہے. یعنی یتیم بچیوں پہ ظلم ہو رہا تھا، انہیں ان کی وراثت میں حق نہیں دیا جا رہا تھا، ان سے زبردستی شادی کر لی جاتی اور مہر نہیں دیا جاتا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اگر انصاف نہیں کر سکتے تو پھر یتیموں کو چھوڑو، کہیں اور جاؤ. اب کیا ہوا کہ لوگوں نے ایسی احتیاط برتنا شروع کر دی کہ یتیم بچیوں کو بالکل ہی اگنور کر دیا. اب یہ پھر ان کے ساتھ ایک اور زیادتی ہونے لگی. یہاں پر اس زیادتی کا ازالہ کیا گیا ہے، اور کس طرح؟ کہ تم ان سے نکاح کرنے سے رکو نہیں، بلکہ ان کے حقوق دے کر ان سے نکاح کرو. ان پر ظلم سے بچنے کا طریقہ یہ نہیں کہ تم انہیں اگنور کر دو، چھوڑ دو. ان کے ساتھ بھلائی کا طریقہ کیا ہے؟ کہ تم ان کے ساتھ انصاف کرو، ان کی وراثت اور ان کا حق کے مہر ان کو ادا کرو. کیونکہ بعض اوقات ایسی لڑکیاں ایک طرح سے لاوارث رہ جاتی. پھر اس کے بعد فرمایا والمستضعفین من الولدان, نہ صرف یہ کہ یتیم بچیاں بلکہ کمزور بچے بھی, چھوٹے بچے بھی, جن کو یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ ان کے والدین وراثت میں ان کے لیے کیا چھوڑ کر گئے ہیں. مثلا ایک بچہ ابھی دودھ پیتا بچہ ہے, اس کی بیوہ ماں کی کوئی سے نہیں معاشرے میں. وہ بچہ اگرچہ لڑکا ہے لیکن اس کو بھی نہیں معلوم کہ اس کا باپ کیا چھوڑ کر گیا ہے. تو عام طور پر کیا ہوتا تھا اس جاہلیت کے معاشرے میں, اور آج بھی ہوتا ہے, اس جاہلیت میں ہم نئے پرانے سب برابر ہیں, تو کیا ہوتا کہ اس بچے کا حق چچا یا دیگر رشتہ دار لے جاتے, اس سے پہلے کہ وہ بچہ بڑا ہو وہ اس کے باپ کا مال ختم کر دیا جاتا. تو اس ظلم کو روکا گیا. فرمایا کہ والمستضعفین من الولدان, کمزور بچوں کے بارے میں بھی سوچو, ان کے حقوق بھی ادا کرو. اور on the whole وان تقوموا للیتاما بالقسط, اور یہ کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف پر قائم رہو, ان کی بھلائی سوچو. بعض مفسرین نے یہاں یتامہ سے مراد یتیم بچیاں ہی لی ہیں, کیونکہ عرب جاہلیت میں لڑکے کو تو حق دیا جاتا تھا وراثت میں, لیکن لڑکی کو محروم کر دیا جاتا. تو قرآن نے پھر تاکید کی کہ نہیں, اس کمزور بچی کو بھی حق دینا ہوگا جو اگرچہ خود مانگ نہیں سکتی, چھین نہیں سکتی. پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ عربوں کے ہاں تصور یہ تھا کہ لڑکا چونکہ جنگ کر سکتا ہے, مال کما سکتا ہے, لہذا اس کی اہمیت زیادہ ہے بنسبت ایک لڑکی کے, تو وراثت میں اور مال میں صرف لڑکا ہی حقدار ہے کیونکہ اس سے فائدہ پہنچتا ہے. اسلام نے کیا کہا کہ نہیں, لڑکی بھی ایک انسان ہے, اس کی بھی ضروریات ہیں, اگرچہ تمہیں اس کی ذات سے کوئی مادی فائدہ نہ بھی پہنچے تو بھی تم اس کا حق اس کو دو. اور بطور عام یتیموں کے ساتھ بھلا سلوک کرو. یہاں یہ جو لفظ لکھا ہے نا, لا تؤتونہن ما کتب لہن, اس سے مراد مہر ہے. وترغبون ان تنکحوہن, کہ مہر دیے بغیر تم ان سے شادی کرنا چاہتے ہو. یہاں ایک معنی تو یہ کیا گیا کہ تم رغبت رکھتے ہو کہ ان سے نکاح کرو, لیکن ان کا مہر دینے کی رغبت نہیں رکھتے. دوسرا معنی ترغبون کے آگے ان کو محذوف مانا گیا ہے, عین نون ان. پہلے پارے میں آپ نے پڑھا رغب ان کا کیا معنی ہوتا ہے, بے رغبتی اختیار کرنا, کہ تم ان سے نکاح نہیں کرنا چاہتے, بے رغبتی کرتے ہو. پھر اس کے بعد فرمایا وَإِنِ امْرَأَةٌ, اب ہے اصل فتویٰ, اصل سوال کا جواب. یہاں آپ قرآن کا یہ انداز بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو صرف قانون نہیں دینا چاہتے, انسانوں کے اندر کی اصلاح چاہتے ہیں. صرف معاشرے کے ایک حصے کو ہی نہیں نوازنا چاہتے, سب کا بھلا چاہتے ہیں, سب کا فائدہ. اسی لیے جب انہوں نے عورتوں کے بارے میں سوال کیا تو بجائے اس کے کہ اس سوال کا اسی وقت ڈائریکٹ جواب دے دیا جاتا, کیا کیا گیا, ان چیزوں کی طرف توجہ دلائی گئی جن کے بارے میں وہ اس وقت پوچھ نہیں رہے تھے لیکن وہ بھی بہت اہم تھے, اور معاشرے کے کمزور طبقات کے حقوق دیے بغیر عورتوں کو بھی ان کا حق صحیح طور پر نہیں دیا جا سکتا. کیونکہ معاشرے کے مختلف افراد ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی انسانی معاشرے کو جیسے ایک جسم سے تعبیر کیا گیا. اب آپ یہ کہیں کہ میں اپنے سر کا تو حق روز دوں گی لیکن اپنے پاؤں کا نہیں دوں گی، یا دائیں ہاتھ کا تو دوں گی اور بائیں کا نہیں دوں گی، تو ایسے میں کچھ بھی اصلاح نہیں ہو سکتی. جب آپ اپنی بھلائی چاہتے ہیں تو ہیڈ ٹو ٹو پورے جسم کی بھلائی آپ کو سوچنی ہوگی. مثلاً آپ دیکھیں کہ اس وقت دنیا میں جیسے امن و امان کو خلل ہے، تو اگر ہم کسی ایک خاص خطے میں امن قائم رکھنا چاہتے ہیں اور باقیوں کو اگنور کر دیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ امن قائم نہیں ہو سکتا. اسی طرح اگر ہم معاشرے کے کچھ افراد کو تو حق دینا چاہتے ہیں اور باقیوں کو چھوڑ دینا چاہتے ہیں تو ایسا معاشرہ کبھی بھی پرامن نہیں ہو سکتا. ایک خاندان کے اندر ایک شخص کو تو حق مل رہا ہے اور دوسرا محروم ہے تو اس خاندان میں کبھی خوشیاں نہیں ہو سکتی. کسی بھی کپل میں اگر صرف مرد کو حقوق مل رہے ہیں اور عورت محروم ہے تو ان دونوں کے آپس کے تعلقات درست نہیں ہو سکتے. اس میں ہوتا ہے یہ کہ عموماً جو طاقتور ہے وہ تو اپنا حق چھین کے بھی لے جاتا ہے، لیکن کمزور کو دلوایا جاتا ہے. اور اگر ہم بطور عام قرآن کا مطالعہ کریں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ کمزوروں کے حقوق کا خاص طور پر لحاظ رکھنے کا حکم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے قبل جو آخری باتیں فرما رہے تھے ان میں سے ایک تلقین کیا تھی؟ کہ عورتوں اور غلاموں کے بارے میں خاص طور پر اللہ سے ڈرنا. کیا آپ کو اندیشہ تھا کہ ان کے حقوق مارے جائیں گے، کہ معاشرے کا ایک کمزور حصہ ہیں؟ لہذا یہاں اب اصل جواب آ رہا ہے جس پر سوال تھا. انسانی معاشرے میں کبھی حالات ایک جیسے نہیں رہتے. شوہر اور بیوی کا تعلق بھی اسی طرح اونچ نیچ کا شکار ہوتا رہتا ہے. کبھی ایک فریق خوش ہے تو دوسرا ناراض ہے، کبھی دوسرا خوش ہے تو پہلا ناراض ہے، کبھی ایک اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے اور دوسرا غافل ہے، اور کبھی وائس ورسا. دونوں کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے. انسان صرف گوشت ہڈی اور خون سے بنا ہوا نہیں، انسان کے اندر لطیف احساسات اور جذبات بھی ہیں جو مختلف اوقات میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں. تمام جذبات کا مرکز دل ہے. دل کو عربی میں قلب کہتے ہیں. قلب کا معنی ہوتا ہے الٹ پلٹ ہونا. انسان کا دل الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے اور یہ تمام انسانوں کے ساتھ ہے. اگر آپ دیکھیں اپنے بچپن کو تو اس وقت آپ کی پسند کچھ اور تھی. ایک بچہ دنیا میں سب سے زیادہ اپنی ماں کو چاہتا ہے، اس کی طرف دوڑ دوڑ کر جاتا ہے ہر خوشی اور غم کے وقت. لیکن آپ نے دیکھا کہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں، ٹین ایج میں آتے ہیں، تو ماں باپ کا رول ان کے لیے سیکنڈری ہو جاتا ہے. اب ان کے دوست اور معاشرہ ان کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. پھر وہ عمر گزرتی ہے، شادی ہوتی ہے، پھر خاندان اہم ہونے لگتا ہے. شادی کے ابتدائی دنوں میں شوہر اور بیوی آپس میں ایک دوسرے کے لیے اٹریکشن محسوس کرتے ہیں. جب بچے ہو جاتے ہیں تو ان کی پرائرٹی پھر اپنی ذات سے زیادہ ان کے بچے ہو جاتے ہیں. پھر جب انسان بڑھاپے کی طرف قدم رکھتا ہے پھر اس کی پرائرٹیز بدل جاتی. زندگی کے مختلف حصوں میں انسان کی سوچ بدلتی رہتی ہے. یہ ایک بالکل نیچرل سی چیز ہے. اور بدلتے حالات، بدلتے اوقات، بدلتی سوچوں کو اکوموڈیٹ کرنا ضروری ہوتا ہے. شوہر اور بیوی کے تعلقات ہمیشہ خوشگوار نہیں رہ سکتے، اس میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے. لیکن چونکہ اسلام اس تعلق کو محض لذت یا شہوت کی بنیاد پر قائم نہیں کرتا، نکاح کی بنیاد پر قائم کرتا ہے، دونوں کو ذمہ داریاں بھی دیتا ہے، حقوق بھی دیتا ہے. اسلام میں شادی کا تصور یہ نہیں کہ جب تک اٹریکشن ہے اکٹھے رہو، جب ختم ہو جائے تو الگ ہو جاؤ. نہیں، کیونکہ بنیاد صرف اٹریکشن نہیں، بنیاد ایک نئے خاندان اور انسانیت کی تعمیر ہے. اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ابتدا میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پاتی، جو جو وقت گزرتا ہے ہوتی چلی جاتی ہے، ایک دوسرے کو سمجھنے لگتے ہیں. اس لیے شوہر اور بیوی کے درمیان جب اختلافات ہوں، تلخ دن آئیں، تو حل یہ نہیں بتایا گیا کہ دونوں ایک دوسرے کو چھوڑ جائیں، ایک دوسرے کو کاٹ دیں، ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں. نہیں، بلکہ سخت سے سخت مرحلوں پر بھی ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں. پیچھے سورۃ النساء میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ واللاتی تخافون نشوزہن، وہ عورتیں جن کی سرکشی کا تمہیں خوف ہو. تو یہ نہیں کہا کہ ان کو کاٹ کے پھینک دو، طلاق دے کے کک آؤٹ کر دو، گھر سے نکال دو. نہیں، کیا فرمایا؟ فعظوہن، انہیں سمجھاؤ. اور واعظ کون سی نصیحت ہوتی ہے؟ جو دل میں اتر جائے پوری خیر خواہی کے ساتھ. نہ سمجھیں تو کیا کرو؟ ان کو اگنور کرو، بے رخی تھوڑی اختیار کرو، شاید اب پلٹ آئیں، اصلاح ہو جائے. اسی طرح یہاں اب یہ بتایا گیا کہ اگر ایک عورت اپنے شوہر کی بے رخی سے، بدسلوکی سے ڈرتی ہو تو وہ کیا کرے؟ کیا وہ بھی گھر چھوڑ کے چلی جائے، معصوم بچوں کو چھوڑ دے، اپنا حق لیتے لیتے دوسرے لوگوں کے حقوق ختم کر دے؟ اسلام نے یہ نہیں سکھایا کہ وہ اس سے طلاق لے لے، اگرچہ خلا کا رستہ رکھا، لیکن پھر بھی معاشرے کی مجموعی بہتری کے لیے یہاں کیا سکھایا جا رہا ہے؟ کہ کوئی حقوق کی کمی بیشی کر کے آپس میں کوئی راضی نامہ ہی رکھیں، کیونکہ عورت دوسری آپشن سوچے اگر وہ طلاق لے لیتی ہے، اس کا، اس کے بچوں کا کیا ہوگا؟ وہ ایک چھوٹے مسئلے کے حل کے لیے ایک بڑے مسئلے میں گرفتار ہو جائے گی. تو یہ عقل مندی کی بات نہیں ہوتی کہ چھوٹے مسئلے کے حل سے بڑے مسئلے کھڑے کر لیں آپ، یا ناقابل حل مسائل شروع کر دیں آپ. آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ہمیں کسی سے چھوٹی سی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اسے گالی دے ڈالتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ وہ دوسرا دو دیتا ہے، آپ اسے ایک لگاتے ہیں، وہ دو مارتا ہے آپ کو. اب نتیجہ کہاں جا پہنچتا ہے؟ تو بہتر نہیں تھا وہ جو پہلے چھوٹی سی بات تھی اسے سب کڑوا گھونٹ پی جاتے، صبر کر لیتے؟ اللہ صبر کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. کسی سے چھوٹی سی تکلیف پہنچی، آپ نے غصے میں بڑا شدید ریئیکشن ظاہر کیا، اب جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں، دل میں کرتے رہتے ہیں، ایک ماحول پلیوٹ ہو گیا. کیا پایا آپ نے؟ لیکن اگر آپ اس موقع پہ ضبط کر جاتے، صبر کر جاتے، نتیجہ کیا نکلتا؟ کہ وہ شخص جس نے آپ پہ زیادتی کی وہ بھی شرمندہ ہوتا، اور شاید وہ خود معافی مانگ لیتا کہ میرا قصور تھا، میری زیادتی. لیکن عموماً ہم ایسے مواقع پر کیا کرتے ہیں؟ جواباً شدید ریئیکشن ظاہر کرتے ہیں. وہ وقتی طور پر تو شدید ریئیکشن ہم نے کر لیا، پایا کیا انسان، دیکھے حاصل کیا ہوا، ہم پاتے نہیں پھر کھو دیتے ہیں. تو ایسی تمام خواتین جو اپنے شوہروں کے ہاتھوں تنگ ہوں، ان کا یہاں حل بتایا جا رہا ہے کہ وہ تھوڑے سے صبر سے کام لے لیں، تھوڑے سے اپنے حقوق کو جانے دیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ اس کا بدلہ ضرور دے گا. اس کا حل صرف یہ نہیں کہ آپ گھر چھوڑ کے بھاگ جائیں یا جواباً شوہر کو پیٹنے لگے, وہ تو گھر نہ ہو جائے گا, کشتی خانہ ہو جائے گا, ایک دنگل ہو جائے گا. دنگل بنانا چاہے تو بنائے. اسی لیے وہ جو پہلے بھی میں نے بات کی تھی کہ مرد مار سکتا تو عورت کیوں نہیں مار سکتی, عورت کو اللہ نے مارنے سے روک کر اس دنگل کو ختم کیا, ورنہ باکسنگ شروع ہو جاتی گھر میں, تو گھر گھر نہ رہتا. تو یہاں پر کسی بھی نزاع کے موقع پر, جھگڑے کے موقع پر, فساد کے موقع پر, بد اخلاقی کے موقع پر, بد سلوکی کے موقع پر, جب ایک شخص زیادتی کر رہا ہو تو جواب میں تھوڑے سے دھیمے ہونے میں آپ کی کوئی بے عزتی نہیں. لوگ سمجھتے ہیں ہماری بے عزتی نہیں. حدیث میں آتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ, جس نے اللہ کے لیے عاجزی اختیار کر لی, تواضع اختیار کر لی, اللہ اس کو بلندی دے گا, اللہ اس کو بڑا کر دے گا, وہ چھوٹا نہیں رہتا. ایک دانہ گندم کا ایک دانہ ہوتا ہے, جب وہ مٹی میں ملتا ہے تو اس سے 700 دانے بنتے ہیں. اگر وہ اکڑا رہ کر میں مٹی میں نہیں جاتا ہوں, میری اس میں ذلت ہے, میں شیشے کی بوتل میں رہنا چاہتا ہوں, 100 سال بھی شیشے کی بوتل میں رہے تو کھایا جائے گا اندر سے, اوپر سے خالی خول کھڑا رہے گا, اندر سے کھا لیا جائے گا اور اس سے 700 کبھی نہیں بنیں گے. تو جو لوگ زندگی میں تکبر کا رویہ اختیار کرتے ہیں, اپنی انا کے خول میں رہتے ہیں کہ جی ہم بڑی شے ہیں, وہ کچھ نہیں پاتے. تھوڑا جھک جانا, تھوڑا عاجزی اختیار کرنا.